सर उठाकर फिर उठाकर सरे पुर नूर पुकारे ये इमाम, मेरे नाना मेरे दादा मेरी दादी को सलाम। कहकर ये गिर गए तकिए पे जो मौलाए अनाम, अस्करी रोए तड़पने लगी रूहे अनाम। पुरसा देता था न कोई न गले मिलता था, पंजतन रोते थे और अर्श खुदा हिलता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दो सिपास मखसूस परवरदिगार आलम से और दुरूद व सलावात मोहम्मद व आल मोहम्मद से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक मरतबा फिर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम घराना के साथ आपके सामने मौजूद है और मैं हूँ आपकी होस्ट खैरुन्निसा हसनी। और आप सभी को अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमद और खैर मकदम अर्ज़ करते हूँ। और उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे से नाज़रीन जहाँ कहीं भी होंगे और जहाँ कहीं से भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। और हमेशा की तरह हज़्म मामूल आपके लिए प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करते हैं, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, और आपको खुदावंद मुताल खुश खुर्रम आबाद और सलामत रखें। जी हाँ नाज़रीन, आज 3 रजबुलमरजब यानी इमाम नकी हमारे और आपके 10वें इमाम इमाम हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। लिहाजा आप सभी की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ करती हूँ। और इसी के साथ साथ आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करूँ, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में क्योंकि आज ही के दिन की मुनासिबत से हम बात करेंगे और उनकी शहादत के हवाले से और उनके घरेलू ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। और इसी के साथ साथ आपकी खिदमत में इमाम अली नकी की एक खूबसूरत हदीस आपकी खिदमत में बयान करना चाहूँगी, और ताकि इस हदीस को सुनकर इन नूरानी कलमात को सुनकर हमारे और आपके दिल मुनव्वर हो जाएँ। और आप फरमाते हैं नासु फिद दुनिया बिल अमवाल व फिल आखरती बिल आमाल, यानी इंसान की इज्जत और शख्सियत दुनिया में उसके माल व अमवाल से है और आखरत में उसकी शख्सियत उसकी इज्जत उसके आमाल से है। जी हाँ नाज़रीन, हम दुनिया में जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हम अपना एक स्टेटस बनाएं, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाएं, एक अपना मकाम बनाएं, और हम इस भाग दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने मरना भी है और इस दुनिया से हमने खाली हाथ जाना है, और जो चीज़ हम इस दुनिया से लेके जाएंगे वो है हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके अच्छे अमाल, हमारे अच्छे करेक्टर्स, वही हमारे आखिरत में काम आएंगे। तो क्यों ना हम इस चीज़ की फिक्र करें कि हम इस दुनिया में जहां हम माल जमा करते हैं वहां पर हम अपने आखिरत की भी फिक्र करें और कुछ अमाल भी जमा करें और कुछ अच्छे अच्छे कामों को भी अंजाम देने की कोशिश करें। जी हाँ नाज़रीन, हम डिटेल से तफसील से बात करेंगे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर, उनकी हयात तैयबा पर। तो हमारे साथ ही उसी के साथ चलते हैं मुसरत के सेगमेंट की तरफ और देखते हैं वो हमारे लिए क्या न्यू इंफॉर्मेशन, क्या हमारे न्यूज लेकर आई हैं, उनके पास चलते हैं। मुसरत, अस्सलामु अलैकुम, और आपको इस आज के दिन के हवाले से और आज के दिन की मुनासिबत से तस्ले दर्ज करती हूँ।
वालेकुम अस्सलाम खैरुन्निसा, मैं भी आपकी खिदमत में और मोहतरम मेहमान की खिदमत में आज के गमनाक दिन की तसलियत पेश करती हूँ।
शुक्रिया।
शुरू करती हूँ उस खुदाए मुताल के बाबरकत नाम से जो खालिक कौनो मका है मालिक अर्ज़ो समा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम घराने के न्यूज़ सेगमेंट के साथ आपकी अपनी होस्ट मुसर्रत मेहदी आपके सामने। आप तमाम नाज़रीन को अपने न्यूज़ सेगमेंट में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद अर्ज़ करती हूँ और खुदा से दुआगू हूँ कि खुदाए मुताल आप तमाम नाज़रीन के नाम में, काम में, घर में, इज्जत में, सेहत में, जान में, माल में हमेशा खैर व बरकत अता फरमाए और आपको हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है आज 3 रजब है और आज इमाम नकी अलैहिस्सलाम की शहादत का गमनाक दिन है। इसी सिलसिले में, इसी मुनासबत से मैं सबसे पहले अपने ज़माने के इमाम और फिर आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ करती हूँ। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं इस हफ़्ते आने वाली अहम तारीखों पर। नाज़रीन, 9 रजब जो कि विलादत बा सआदत बाबुल हवाइज हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम है, और हम यहीं पर इस नन्हे से शहजादे को खुदा की बारगाह में वसीला बनाकर ये दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम वो इस बाबुल हवायद के सदक़े में वो तमाम मोमिनीन जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें फर्जंद साले फर्जंद अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। और नाज़रीन, के साथ हम आपको बताते चलें कि 10 रजब, जी हाँ नाज़रीन, 10 रजब को रोज़े विलादत बासआदत इमाम तकील जवाद अलैहिस्सलाम है, और हम आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह जब अगली बार हमारी आपसे मुलाकात होगी तो यही मुबारक दिन होगा। नाज़रीन, इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
امام علی النقی علیہ السلام تقریباً 29 سال مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ نے اس مدت عمر میں کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، تقریباً ہر ایک نے آپ کی طرف رخ کرنے سے احتراز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امور امامت کو انجام دینے میں کامیاب رہے، یعنی تبلیغ دین، مذہب کے تحفظ اور مسلمانوں کی رہبری میں سرگرم عمل رہے۔ آپ چونکہ اپنے آبا و اجداد کی طرح علم باطن اور علم غیب بھی رکھتے تھے، اسی لیے آپ اپنے ماننے والوں کو ہونے والے واقعات سے باخبر فرما دیا کرتے تھے اور صحیح فرماتے تھے کہ انہیں کوئی گزند نہ پہنچنے پائے۔ اس سلسلے میں آپ کے کرامات بے شمار ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہاں ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیشہ کی طرح وقت ہوا ہے ای میل کا۔ ناظرین، ہم ایک ای میل بھیجی ہے حسن نروی نے، وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، گھرانہ پروگرام کی ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، خاص طور پر میزبان خیر النساء صاحبہ کو۔ باجی ماشاءاللہ، گھرانہ پروگرام بہت ہی اچھا پروگرام ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو ترقی کی راہ پر، خدا آپ کو ترقی کی راہ پر لے جائے۔ محمد حسن نروی فرام بحرین۔ اور ناظرین، سحر اردو ٹی وی کے فیس بک پیج پر ہمارے پروگرام کو سبیکا رضا رضوی، مزمل حسن، کنیز زہرا، مرزا مقصود، عطیہ نشاط، طوبہ علین، ملک مصطفیٰ، سید شہباز حسن، سید رضی حیدر زیدی، محمد یوسف میر میر اور شہزاد رضوی نے پسند کیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ سبھی کے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، سراہا، آپ کی اس محبت کی ہم قدر کرتے ہیں، اور یوں ہی آپ ہمیں ای میل بھیجتے رہیں، اپنی آرا اور تجاویز بھی ارسال کرتے رہیں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف، جہاں وہ ہماری محترم مہمان سے اپنی خوبصورت سی گفتگو کا آغاز کریں گی۔ جی خیر النساء،
بہت شکریہ مسر، جس طرح آپ پہ شکریہ ادا کرتی ہیں ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کے، جو ان افراد کے جو ہمیشہ آپ کو ای میل بھیجتے ہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے مختلف کمنٹس دیتے ہیں۔ میں بھی ان کی خدمت میں یہی کہوں گی، خصوصاً حسن نروی صاحب کے، جو انہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا، خصوصاً انہوں نے میرا نام بھی لیا، ان کا بھی میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گی۔ بہت شکریہ آپ تمام ان افراد کا کہ جو ہمیشہ ای میل بھیجتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج اپنے اس پروگرام میں امام علی نقی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت سوال کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم کسی سے آشنائی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے کچھ ناموں کے بارے میں، القابات اور کنیت کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نئی مہمان جنہیں آپ پہلی مرتبہ انشاءاللہ ہماری اسکرین پر دیکھیں گے، رفعت نقوی صاحبہ، ان کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں اور کچھ سوالات عرض کرتے ہیں۔ محترمہ رفعت بتول صاحبہ، السلام علیکم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور آج کے اس دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تسلیت عرض کرتی ہوں۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بھی آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں، اور آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہتی ہوں کہ چند اول امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہی آغاز کروں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، فقد قال امام النقی علیہ السلام، من اتق اللہ یتقا، ومن اطاع اللہ یطاع، ومن اطاع الخالق لم یبالی سخط المخلوقین۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک پوری زندگی انسان کو کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے اپنے اس ایک فرمان میں ہی بند کر دیتے ہیں، اور خصوصاً دشمن کے سامنے، خصوصاً مخالفین کے سامنے کس طریقے سے، یا اس دنیا کو کہ جس کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ طلاق دے چکے ہیں، اس زندگی، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ بہت پیارا امام کا فرمان کہ جس میں ہم اس دور کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر دنیاوی حکومت، دنیاوی مال دولت جتنا بھی اکٹھا ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس سے نہیں ڈرتے۔ البتہ اگر کوئی خدا سے ڈرتا ہے تو اس کے پاس ظاہری شاید اتنے وسائل نہ ہوں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سے، چونکہ ایک بہت بڑی طاقت، میں بس اشارتاً ہی کہوں گی کہ ایک بہت بڑا کشور، ایک بہت بڑا ملک کے ظاہری طور پہ شاید اس کو کہیں کہ پسماندہ ملک ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بہادر اور طاقتور اور پیسے والے اس سے ڈر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے پاس تقوی الہی ہے. تو امام علیہ السلام کا فرمان کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور یہی ڈر ہے، چونکہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو کوئی جرت نہیں کر پاتا اس کے مقابلے میں آنے کے لیے. ومن اطاع اللہ یطاعوا، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا متی بنا دیتا ہے، اللہ اس کے سامنے لوگوں کو جھکا دیتا ہے.
صحیح.
اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں بھی جس کسی نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اللہ نے بڑے بڑے دنیاوی سورماؤں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا. اور ومن اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، کہ جو کوئی اللہ کی اپنے خالق کی اطاعت کرتا ہے اس کو دنیاوی کسی بندے کا، کوئی دنیاوی مخلوق کا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. یعنی اگر اپنے خالق کی اطاعت میں انسان ہے تو وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. اور یہی بات ہے کہ اتنا بڑا جملہ کہہ دینا رہبر شیعان جہان کا کہ کوئی ملک ہمارے لیے کبھی یہ غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو، یا دوسرے لفظوں میں امریکہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کشور پر، اس ملک پر حملہ آور ہو. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہیں اور کسی دنیاوی چیز پر گمان یا کسی دنیاوی چیز پر اتنا بھروسہ نہیں. جس چیز پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے وہ یہی ہے. انہیں یقین ہے کہ جب ہم اللہ کے مطیع ہیں تو پھر کوئی کسی کی جرت نہیں کہ جو ہماری توہین کر سکے، کسی کی جرت نہیں جو ہمیں خدا نخواستہ پائمال کر سکے.
بہت ہی شکریہ آپ کا، بہت ہی یعنی نورانی کلمات سے آپ نے ہمیں آشنا کیا. اور انشاءاللہ ہم یہ حدیث سن کر ہم نہ صرف میرے دل میں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ واقعی بہت اچھی ایک نصیحت، انشاءاللہ ہمارے تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین نصیحت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے یہ ابھی تھوڑے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ جب ہم کسی شخصیت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا نام پوچھتے ہیں، ان کی کنیت کے بارے میں تھوڑا سا ان کا ایک بایو ڈیٹا ہم پوچھتے ہیں. تو میں یہیں پر چاہوں گی ہمارے پیارے ناظرین جو چاہتے ہیں کہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آشنا ہو، تو آپ ان کے کچھ القابات، کچھ ان کے مشہور جو ہیں ان کی کنیت، اور ان کے اس طرح سے لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو بھی آشنا کروائیں.
امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ہے علی، اور جو مشہور القابات ہیں وہ ہیں نقی اور الحادی، اور جو امام کی کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن. ویسے تو ابو الحسن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی منسوب ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ابو الحسن اول کہا جاتا ہے، امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن دوم، اور امام علی نقی علیہ السلام کو ابو الحسن سیوم کہا جاتا ہے. اور امام کے لیے یہ سب سے زیادہ مشہور القابات اور مشہور کنیت امام کی سب سے زیادہ یہی ہے. اور امام علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ امام کی چار اولادیں مشہور ہیں، جن میں ایک حسین ہے، محمد، جعفر، اور ایک بیٹی ایلیا کے نام سے معروف ہے.
صحیح. میں یہیں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کچھ ان کے بچپن کے بارے میں، آپ ایسے کوئی واقعہ جو اہم ہو تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے ان کے بچپن کے بارے میں، کیونکہ ہمارے امام جو ہیں بچپن سے ہی وہ امام ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بلوغ کے بعد وہ امام بنے یا بلاغت کے بعد. تو اس طرف تھوڑا سا اشارہ کریں.
جی الحمدللہ، جیسا کہ یہ امامت کا گھرانہ ہے، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں پلنے والے، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ اس گھر میں کام کرنے والے، اس گھر کے خادم اور نوکر غلام ہی اس معراج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ قرآن کی زبان میں ہی جواب دیتے ہیں. تو یقیناً جو گھر میں کام کرنے والوں کا اتنا بلند مقام ہے، تو جو ان کی نسل سے، جو ان کی اولاد سے ہوں گے، یا جن کو اللہ نے اتنا بڑا منصب امامت سونپنا ہوگا، ان کے تو علم کا جواب ہی نہیں. لیکن ایک واقعہ امام علیہ السلام کے بچپن کا ملتا ہے کہ معتصم نے جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے ان کو مدینہ منورہ سے بلا لیا اور ان کے گھر میں تفتیش شروع کروائی کہ پتہ کریں ان کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، پتہ چلا کہ ایک بیٹا ہے جس کا نام علی نقی ہے. تو پوچھا گیا اور اس کو ڈر محسوس ہوا کہ یہی وہ بچہ ہوگا جو کہیں ایسا نہ ہو ہماری حکومت کے لیے وبال بن جائے. تو اپنے کسی قریبی شخص کو وہ بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کے کوئی ایسا استاد تلاش کرو کہ جس کے پاس اس بچے کو بھیج دیا جائے. چونکہ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی اور ایک بچپنا حساب کرتے تھے، تو کہا جاؤ ایک ایسے استاد کے پاس لے جاؤ کہ جو ایسی تربیت کرے کہ جس سے حکومت وقت کے یہ بہت زیادہ حامی ہو جائیں اور حکومت وقت سے یہ محبت کرنے لگ جائیں اور خاندان رسالت سے خدا نہ خاصا یہ متنفر ہو جائیں. یہ سن کے وہ جب اس شخص کو بھیجا اور وہ گیا جا کے لے کے امام علی نقی علیہ السلام کو ایک استاد کے پاس جو کہ بڑا ماہر اور بہت حکومت کا ماننے والا اور حکومت کے ایک خاص چیلوں میں جس کا شمار ہوتا تھا اور اس کا عالم سمجھا جاتا تھا, اس کے پاس لے گئے. اور جب امام علیہ السلام کو ان کے پاس چھوڑا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ یہ حکومت کے مخالفین میں سے نہ ہو اور ایسی تربیت کی جائے کہ یہ رسالت کے گھرانے سے دور ہو, آپ اس کی اس طرح سے تربیت کریں. کچھ عرصے کے بعد جب کوئی شخص آتا اور پوچھتا کہ یہ بچہ کیسا ہے تربیت کے حوالے سے یا کیسے آپ اس پر محنت کر رہے ہیں, تو وہی استاد حیران ہو کے کہتا ہے یہ بچہ, یہ کیسا بچہ ہے کہ اگر میں اس کو کہتا ہوں کوئی, میں ادبیات کی بات کرنا شروع کرتا ہوں تو یہ ایسے ایسے ادبیات کے نقطے میرے سامنے کھول دیتا ہے کہ جو مجھے بھی پتہ نہیں,
عقل حیران
ہے اور میں حیران ہو جاتا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں اس حجرے میں آنے سے پہلے آپ نے کوئی سورہ کی تلاوت کرنی ہے تو یہ پوچھتا ہے کون سی سورہ, اگر میں بڑی سورہ بھی بتا دیتا ہوں, حتیٰ سورہ آل عمران, سورہ بقرہ, یہ بڑی بڑی سورتوں کی بھی میرے سے اچھی نہ فقط تلاوت کر کے بلکہ مشکل الفاظ کے مفاہیم بھی مجھے سمجھا کے, تو یہ بہت ہی جلدی حجرے میں وارد ہو جاتا ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے, یعنی وہ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے, جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سمجھدار اور اس اپنے لحاظ سے اپنے علوم کا ماہر جانتا ہے, وہ بھی حیران ہو کے کہتا ہے کہ یہ بچہ نہیں بلکہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص وحی الہی سے تربیت یافتہ ہے, یہ کوئی خاص اس کا اللہ کے ساتھ ربط ہے. اور پھر میں نے روایات میں یہ بھی پڑھا کہ وہی استاد اتنا مرتبط رہا کہ آہستہ آہستہ امام کے صحیح اور سچے ماننے والے شیعوں میں سے ہو گیا.
بہت ہی شکریہ اور بہت ہی اچھا واقعہ, بہت ہی سبق آموز واقعہ آپ نے ان کی زندگی سے بیان کیا. انشاءاللہ ہم امام نقی کی زندگی پر چلنے والے اور ان کے سیرت طیبہ پر عمل کرنے والوں میں سے قرار پائیں انشاءاللہ تعالی. بہت ہی شکریہ آپ کے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں, لیکن چلتے ہیں مسرت کے سیگمنٹ کی طرف. جی مسرت.
شکریہ خیر انیسا. ناظرین, برطانیہ میں مسلمان خواتین مردوں سے زیادہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے ہونے والے حملوں کا شکار ہوتی ہیں. برطانیہ میں انجام پانے والی ایک تحقیق کے مطابق چند عرصے کے دوران برطانیہ میں اسلام فوبیا کے حوالے سے ہونے والے حملوں کا سب سے زیادہ شکار خواتین رہی ہیں. سامنے آنے والی تحقیق کی رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 80% حملے باپردہ خواتین پر ہوئے ہیں. یہ رپورٹ 15 سے 52 سال کی عمر کی 20 خواتین کے جو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اقدامات کی بھینٹ چڑھی ہیں. گزشتہ 18 مہینوں میں برطانیہ میں اسلام فوبیا کے نتیجے میں ہونے والے حملوں کی تعداد 1200 ہے. جی ہاں ناظرین, اس کے ساتھ وقت ہوتا ہے عوامی رپورٹ کا. انشاءاللہ عوامی رپورٹ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
الرحمن الرحیم, السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طاہرہ. پروگرام گھرانہ کے رپورٹ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتی ہوں. ناظرین, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, چاہے وہ اخلاقی پہلو ہو, چاہے معاشرتی پہلو ہو, چاہے خانوادگی گھریلو پہلو ہو, یا ہر لحاظ سے جس پہلو سے بھی ان کی زندگی کو دیکھا جائے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. امام کی زندگی کے کون کون سے اصول کس طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں, اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. آئیے مل کر اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام کی زندگی اصولوں سے بری ہوئی ہیں, اور یہ اصولوں سے بری ہوئی ہیں. امام ہادی علیہ السلام کی زندگی سے ایک اصول میں بیان کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو اور نمونہ ہو. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام معتصم عباسی کے زمانے میں امام کو ایک محدود جگہ میں زندگی کرنے پر مجبور کیا. تو امام علیہ السلام یہاں پر کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کر نہ سکے, تو امام علیہ السلام نے اپنے لیے مختلف منطقوں سے نائب مقرر کیے. ان نائبوں کے ذریعے امام نے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا. تو ہمیں بھی امام کے اس اصول کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ بناتے ہوئے ہم کو بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے اور دین اسلام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام کو اتنی سختی کے باوجود نائبوں کے ذریعے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، تو اتنے سخت وقت پر بھی امام نے اپنے وظیفے پر عمل کر کے ہمیں دکھایا کہ ہم بھی اس وقت اپنے وظیفے پر عمل کریں اور لوگوں کو ثابت کریں کہ ہم بھی اپنے امام کے راہ پر ثابت قدم ہیں اور امام کے راہ پر چلتے ہیں اور دین اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
ناظرین، اب تک آپ نے دیکھا اس رپورٹ میں کہ کس طرح سے امام نے اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنی عملی زندگی کو کس طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ آئیے مزید اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں۔
جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معصومین علیہ السلام کی زندگی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے معاشرے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عبادی لحاظ سے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ بالخصوص زیارت جامع میں امام ہادی علیہ السلام نے تمام معصومین علیہ السلام کی صفات اور ولایت کو مفصل بیان کیا ہے۔ یہ تشیع کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک عظیم ہدیہ ہے۔ ہم اس تحفے کو بہترین انداز سے استفادہ کر کے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہم امام ہادی علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام ہماری مدد کریں کہ ان کے بتائے ہوئے یا ان کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔
ناظرین، آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ امام کی زندگی کا ہر پہلو کس طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کس طرح سے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو رپورٹ ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے پروگرام گھرانا۔ فی امان اللہ۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو کی خدمت میں امام نقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تسلیت و تعزیت عرض کرتی ہوں۔ ناظرین، ہمیشہ ہمیں یہی گمان رہتا ہے کہ اسلامی ممالک میں ہی مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ایک نئی ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مغربی ممالک میں لندن مساجد کے اعتبار سے سب سے آگے ہے۔ لندن میں مساجد کی تعداد 400 ہے اور یہ تعداد مغربی ممالک کے شہروں میں مساجد کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں مساجد کی تعداد مغربی ممالک کے دیگر شہروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اس شہر میں سب سے پہلی مسجد 1860 میں کاردیف نامی علاقے میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس شہر کے مشرقی علاقے میں قدیمی مساجد ہیں اور علاقے میں یمن اور جنوبی ایشیا کے مسلمان آباد ہیں۔ واضح رہے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان اور ہندوستان کے بہت زیادہ مسلمان اس شہر میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف، جہاں وہ ہماری محترم مہمان سے دوبارہ اپنی خوبصورت سی گفتگو کا آغاز کریں گی۔
جی، خیر، شکریہ مسرت۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس ترین شہر قوم سے، اور وہ بھی براہ راست ہم بات کر رہے ہیں امام حضرت علی نقی، یعنی ہمارے 10ویں امام کی حیات طیبہ کے بارے میں، اور یہیں پر خوبصورت شعر کے ساتھ چلتے ہیں اپنے محترم مہمان کے سامنے اور اگلا سوال ان سے پوچھتے ہیں۔ یا علی، ہم کو ہے الفت آپ سے، یا نقی، دل کو ہے راحت آپ سے، آپ کا ہے نام بر نام علی، سب کو ملتی ہے ہدایت آپ سے۔ جی ہاں ناظرین، اگلا سوال پوچھتے ہیں اپنے محترم مہمان سے کہ ہماری رپورٹ جو عوامی رپورٹ تھی، اس میں ہماری جو ساتھی تھیں انہوں نے ایک اشارہ کیا زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں۔ یہیں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی جو یہ زیارت کے بارے میں کہ جو منسوب ہے امام حضرت علی نقی علیہ السلام سے، اگر کوئی امام شناسی یعنی امامت کو جاننا چاہے، امامت کے اس مقام کو جاننا چاہے، تو وہ عموماً کہتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ کیا جائے۔ تو میں یہیں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کیا کیا حکمت پوشیدہ ہیں، کیا کیا وہ تمام فرائض ہے، یہ مہم جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اگر آپ اس کو بیان کریں۔
جی الحمدللہ، ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم ایسے آئمہ کے ساتھ منسلک ہیں کہ جن کے سامنے دنیاوی کسی مال و وجاہت کی کوئی وقت نہیں، اگر کوئی چیز ہے تو فقط فخر کے لیے ان کے پاس ان کا علمی مقام ہے، ان کا علم ہے جس پر وہ بھی فخر کرتے ہیں، اور اگر کوئی ظاہری طور پر ان سے ظاہری منصب چھین بھی لیتا ہے تو وہ مال و دولت کے لحاظ سے تو اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے میں تخت کے قابل ہوں، لیکن پھر جب اس کو علمی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ لولا علی لحالک فلاں، کہ کیوں علمی مقام یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی بندہ نہ کسی سے چھین سکتا ہے نہ چرا سکتا ہے.
بالکل.
اور الحمدللہ شکر خدا کہ خداوند متعال نے ہمیں ایسے آئمہ ایسے راہبر عطا کیے کہ جو علم لدنی کے مالک تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ کبیرہ کہ جس میں زندگی کا ہر پہلو ملتا ہے، کہ اس میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام امام شناسی بتاتے ہیں، اپنے امام کی معرفت، اپنے رب کی معرفت، اپنے خالق کی معرفت، اور اپنے اپنے دور کے ہر اپنے راہبر کی معرفت اس میں کرواتے ہیں. اور اس کا یہ زیارت جامعہ کبیرہ فکری اور اعتقادی انحرافات سے انسان کو بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ واقعاً جامع اور کبیرہ ہے، کہ ہر چیز اس میں جس زندگی کے جس پہلو میں بھی ہم دیکھنا چاہیں، نظر دوڑانا چاہیں، ہمیں اسی پہلو میں اس زیارت جامعہ کبیرہ سے رہنمائی ملتی ہے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعاً وہ ایک انقلابی زندگی، ایک انقلابی معاشرہ بنائے، ایک انقلابی مکتب بنائے، تو وہ اس جامعہ کبیرہ سے بہت بڑا درس لے سکتا ہے، کہ یہ واقعاً جہاں پر امام علیہ السلام کا علمی مقام بیان کرتی ہے، جہاں پر امام کی فصاحت و بلاغت ہمارے سامنے روشن کرتی ہے، وہاں پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت سے اہم پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے.
بالکل، بہت شکریہ. عموماً ہم جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے بولنے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے زبان سے انسان پہچانا جاتا ہے، اس کی شخصیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے یا کس طرح کے سوچ کا حامل ہے. اور جی ہاں ناظرین، ہم بھی آپ سے یہ کہیں گے زیارت جامع کبیرہ انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں، مفاتیح الجنان میں یہ موجود ہے یہ زیارت، اور انشاءاللہ اس دن کے جو آج منسوب ہے امام سے، اگر آج اس کا مطالعہ کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا. اور اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہر ہمارے امام کے دور میں کچھ ظاہری خلفاء جن کے پاس خلافت تھی، ظاہری حکومت کرنے والے افراد ہوا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟
جی، ہر ہمارے آئمہ میں سے ہر امام کے دور میں ان کو جہاں پر لوگوں کی طرف سے مشکلات تھیں، وہاں پر خلفاء کی طرف سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور امام علی نقی علیہ السلام کی جب بچپنے میں ہی 6 برس کی عمر میں ہی جب ان کو اپنے گھر والوں سے دور کر کے ایک ان کے ہم خیال استاد کے پاس، یعنی حکومت وقت کے مخالف جتنے بھی لوگ تھے ان کے ہم خیال استاد کے پاس لے جایا جاتا ہے، تو یہیں سے اگر دیکھا جائے تو آغاز ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، کہ ایک گھر میں رہنے والے ایک 6 سال کے بچے کو ایک بالکل ان کے فکر کے خلاف، ایک بالکل ان کی سوچ کے خلاف ایسے استاد کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ اسی چیز کی تعریف کرے جس چیز کو امام ناپسند کر رہے ہیں. ان یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ امام کے ساتھ حکومت وقت کا کیسا سلوک تھا. جب ان کے پاس کچھ عرصہ رہتے ہیں تو پھر امام اپنے علم کی وجہ سے، امام اپنے اس زہد کی وجہ سے، یا امام اپنی ان معلومات الہیہ کی وجہ سے اپنا مقام پیدا کرتے ہیں وہاں پر. تو جتنے بھی وہی سے آغاز تو ہر خلیفہ نے شروع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ دور ایسا آیا، کچھ وقت ایسا امام علیہ السلام کو ملا کہ جہاں پر آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، جہاں پر امام علیہ السلام نے مکتب تشیع کو فروغ دیا، اور خصوصاً معتصم کے دور میں، متوکل کے دور میں اتنا امام علیہ السلام پر ایک قسم کا کہا جائے کہ امام کی مخالفت اس طرح سے کی جاتی تھی کہ اگر کوئی امام کے چاہنے والا بھی اظہار محبت کر دیتا تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا. مثلاً ابن سکیت کے بارے میں ہے کہ وہ متوکل کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، اور یہ پوچھتا ہے ایک دفعہ کہ بتائیں آپ کو حسنین زیادہ عزیز ہیں، آپ کو ان سے زیادہ محبت ہے یا میرے بچوں سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے
حسنین،
تو میں تو علی کے ایک کمبر کو بھی آپ کے بچوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں یا زیادہ پیار کرتا ہوں، زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہوں. تو اس چاہنے والے ایک شیعہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ روایت میں اس کی گھتی سے زبان کھینچ لی گئی اور اس کو لٹکا دیا گیا, اور اس کے میں تو یہی کہوں گی کہ جسد پہ لکھ دیا گیا کہ دیکھ لے دنیا امام کے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. اور جو کوئی بھی تھوڑا اظہار کرتا, حتیٰ اس کی اولاد بھی اگر اظہار کر لیتی, تو ایک جگہ پہ میرے مطالعے سے گزرا کہ جب اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں اور پھر خود بھی مذاق اڑاتے ہیں, لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں, تو آپ ایسا نہ کریں, تو اسی جگہ پر اس نے اسی وقت چند اشعار ایسے کہہ ڈالے کہ جس میں اس کو بہت مطلب گالیاں دی گئیں اپنے ہی بیٹے کو, اور پھر گانے والیوں کو بلا کے کہا گیا کہ گایا جائے اور یہ شعر پڑھا جائے, اور وہ خود بھی مذاق اڑاتا. یعنی وہ دشمنی امام میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ وہ بھی یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے میری اولاد ہے یا میرے اپنے گھر والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, صرف ایک مخالفت کی بنیاد پر, کہ صرف ایک, میں تو یہی کہوں گی کہ نمائندگان الہی کے ساتھ ایک دشمنی, اور دشمنی بھی اس ظاہری منصب کی وجہ سے.
بہت ہی شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا. میں یہیں پر مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گی تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کے علمی مقام سے آشنا ہوں, تو آپ ان کے علمی مقام کے بارے میں مزید فرمائیں, اور کچھ علم کی اہمیت کے بارے میں ساتھ ساتھ, تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ علم کیا چیز ہے, کیا خزانہ ہے, کہ جس سے اگر خدا نخواستہ وہ افراد کے جو اس سے محروم ہیں وہ بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں.
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز انسان کی چیز ایسی ہے جو چھینی جا سکتی ہے, اور لیکن علمی مقام ایسا ہے کہ جس کو کوئی انسان چھین نہیں سکتا, اور یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں کہ جب انسان اس منصب پہ فائز ہو جاتا ہے, جب انسان کو یہ مقام مل جاتا ہے, تو اس کے لیے لازمی نہیں کہ وہ کسی تخت پہ بیٹھے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی ظاہری منصب ہو, بلکہ وہ اپنی اسی وقت خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ اپنا دنیا میں وہ مقام پیدا کر لیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے کہ واقعاً جو صلاحیت ان کے اندر ان کے علم کی وجہ سے ہے, جو صلاحیت اللہ نے ان کو ان کے زہد اور تقوی اور علم کی وجہ سے دی ہے, وہ ہمیں اس وہ سکون وہ چیز ہمیں اس ظاہری مال و دولت میں نہیں اللہ نے عطا کی. تو امام چونکہ ایک علمی گھرانے سے اور ایسے نبی کی اولاد سے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے, اور پھر یہ اولاد علی میں سے ہیں. بہت سے, چونکہ اختصار وقت کے پیش نظر میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی کیونکہ وقت مختصر ہے, وگرنہ امام کے ایسے ایسے علمی واقعات ہیں کہ جو عقل انسان دھنگ رہ جائے اور ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے.
بہت ہی شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین, ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں امام کی, کہ خدا, جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق خدا سے نہ ڈرے, لیکن جو شخص اگر خدا کو ناراض کر دے تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ مخلوق اس سے ضرور ناراض ہوگی. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جس نے اللہ کو پایا اس نے کیا کھویا, اور جس نے خدا کو کھویا اس نے کیا پایا. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے سیگمنٹ کی طرف.
شکریہ خیرمنسا. ناظرین, بات ہو جائے کچھ بچوں کے حوالے سے. ناظرین, ہمارے والدین یا ہمارے نانا نانی دادا دادی پہلے زمانے میں جتنی محنت و مشقت کیا کرتے تھے, ہم اس کا آدھا بھی نہیں کرتے, ہم ان کی بنسبت تھوڑے سست اور کاہل ہو گئے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, شاید ہمارے بچے ہم سے بھی زیادہ سست اور کاہل ہو جائیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ اپنے بچوں کو روزانہ ورزش کرنے کی عادت ڈالیں. 2 سے 8 سال کے بچوں کی ورزش کے طور پر بھاگنے, اچھلنے کودنے وغیرہ کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے, کیونکہ آج کل ان کے مشاغل تبدیل ہو گئے ہیں. کچھ دلچسپ ورزشیں آپ خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتی ہیں تاکہ آپ اور آپ کا بچہ دونوں صحت مند رہ سکیں, کیونکہ ورزش بچوں کی بہترین ذہنی نشوونما اور جسمانی نشوونما کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کی, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی ہاں ناظرین, ایک اور نیوز کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں. ناظرین, گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے, اور جب گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہمیں جس پھل کا شدت سے انتظار رہتا ہے, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس پھل کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں. جی ہاں, اس پھل کا نام ہے آم. ہمیں آم کا بہت انتظار رہتا ہے, اور سبھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. یہ یوں ہی نہیں کہا جاتا, بلکہ آم کے اتنے فوائد ہیں کہ انہیں شمار کرنا مشکل ہے. طبی ماہرین کے مطابق یہ وٹامن ای سے بھرپور ہے جو جلد کو تر و تازہ رکھتی ہے اور چہرے پر دانے نہیں نکلنے دیتی، جبکہ وٹامن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے بینائی کو کمزور نہیں ہونے دیتے، قدرتی مٹھاس کی مناسب مقدار ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ آم کے ریشے جنہیں فائبر کہا جاتا ہے آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور نظام ہضم کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو آنتوں اور خون کے کینسر کو کم کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف۔
بہت شکریہ مسرت آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر کہ جو امام کی شہادت کے حوالے سے بات کریں گے ہم، امام نقی کی شہادت اور ان کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ اور ہم آپ ناظرین سے یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ جو موضوع چوز کیا ہے، جو سلیکٹ کیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑی بہت آشنائی ہو، لیکن اگر آپ مزید آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اوپر لکھی ہوئی جو مختلف کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، انشاءاللہ کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، اور ہم جس قدر ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا، جس قدر ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہم ان سے اتنے ہی زیادہ نزدیک ہوں گے۔ کہ ہمیشہ ہمارے امام یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے فضائل سے آشنا کرواؤ تاکہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ جی ہاں، انشاءاللہ کہ اگر ہم ان کے بارے میں جانیں گے تو ان سے ہماری محبت بھی روز بروز زیادہ ہوگی۔ انشاءاللہ پوچھتے ہیں اگلا سوال اپنی محترم مہمان سے کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں گی، انہیں کی ایک حدیث ہے کہ الدنیا سوقن ربیہ فیہا قوم وخسر آخرون، دنیا ایک بازار ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کو یہاں پر ایک پروفٹ، فائدہ، منفیت حاصل ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان۔ تو اس کی تھوڑی سی آپ توضیح دیں، وضاحت کریں کہ دنیا بازار ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
جی بالکل ایسا ہی، جیسا کہ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ بالکل، اور امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں بعض فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض دوسرے نقصان اٹھاتے ہیں، تو یہ چونکہ یہ دنیا ایک خواب کی مانند ہے، یہ ایک لہو و لعب ہے۔ امام علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا کیسے، کہ جب امام کو مدینے سے بغداد کی طرف لایا گیا تو دیکھا کہ وہاں سے تو لے جانے کے لیے بہت شان و شوکت کے ساتھ امام کو مدینے سے بلایا، حالانکہ امام جان رہے تھے کہ یہ جو شان دے رہے ہیں، یہ جو شوکت دے رہے ہیں، یہ بھی ایک ظاہریہ دونوں لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور جب لے جایا گیا تو وہاں پر لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ امام کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا، کہ جب انہیں ایک ایسی جگہ پر اتارنے کے لیے، بغداد میں ایک ایسی جگہ پر اتارنے کے لیے مجبور کیا کہ جس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ فقراء کے ٹھہرنے کی جگہ،
صحیح،
جہاں سے اس وقت کے خلفاء کا جو بھی منصوبہ تھا وہ واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب امام علیہ السلام اس جگہ پہ ٹھہرتے ہیں تو بے شک امام تو خود اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتے ہیں، انتہائی سادگی کے ساتھ، اور فقراء زیستی کو پسند کرتے ہیں، امام کو فقراء سے کوئی تنفر نہیں۔ اس کے باوجود لیکن چونکہ امام کی شان کے مطابق اس وقت نہیں تھا، اور ایک چاہنے والا آ کے جب گریا کر کے کہتا ہے مولا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ اتارا گیا، امام مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں انگلی کا اور فرماتے ہیں کہ اس طرف دیکھو۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ بہت خوبصورت باغات ہیں جہاں پر ہر قسم کا اللہ نے نعمت، میوے، ہر چیز عطا کی ہے، اور بہت سرسبز و شاداب جگہ ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں اللہ نے یہ ہمیں سب چیزیں عطا کی ہیں، ہمیں اس ظاہری شان و شوکت، ہمیں اس ظاہری دنیاوی مال و متاع کی ضرورت نہیں، یہ جو ظاہری طور پر دوسروں کی عزت چھین کے اپنی عزت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے پاس بہت عارضی عزت ہے، اور دوام اسی عزت کا ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ عزت عطا کرے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور یہ دنیا بہت عارضی ہے کہ یہ کچھ اس عارضی دنیا زندگی میں سے فائدہ لے لیتے ہیں اور کچھ اپنے اس فائدے کو اس دائمی زندگی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
صحیح، یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو آخرت کو ہر چیز پر اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھلے انہیں نقصان ہو جائے، یعنی ظاہری چند دنوں کی جو دنیا ہے اس میں اگر نقصان بھی ہو جائے، لیکن وہ جو ابد الابد جو ان کو پروفٹ ہے، وہ منفعت انہیں حاصل ہو جائے۔ اور یہاں پر وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کون سے افراد ہیں کہ جو نقصان اٹھا رہے ہیں؟
جو لوگ اس دنیا سے دل لگا رہے ہیں، جو اس دنیا، جو اس حقیقت سے نا آگاہ ہیں، میں یہی کہوں گی کہ جو اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ خدا نے، جبکہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ دنیا فقط ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا فقط عارضی ہے، یہ ایک لہو و لعب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصلی اور حقیقی دنیا وہی ہے کہ جس میں اس خواب سے بیدار ہو جانے کے بعد ہمیں جانا ہے. تو جو جتنا انسان کا ایمان اللہ کی ذات پہ ضعیف ہے، جتنا اس کا ایمان روز قیامت پہ، موت کے بعد کے واقعات پہ جتنا ضعیف ایمان ہے، اتنا ہی وہ دنیا کی طرف رغبت زیادہ رکھتا ہے، اتنا ہی وہ اس دنیاوی فائدے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اور یقیناً جو خواب غفلت میں ہیں وہی اس دنیاوی فائدے کے پیچھے ہیں. جو حقیقی، جن کی آنکھ کھلی ہے، جو چشم بصیرت سے دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ عارضی فائدہ ہے، یہ بالکل اسی سانپ کی مانند ہے کہ جس کو جب اٹھا لیا جائے تو وہ کانچ کی طرح ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آ پاتا.
بہت ہی شکریہ آپ کا. اور اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہے کہ قرآن میں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جی ہاں ناظرین، خداوند متعال خود فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے دنیا کے جو سارے انسان ہیں وہ خسارت میں ہیں، مگر یہ کہ جو شخص ایمان لے کے اور عمل صالح انجام دے. محترمہ رفعت بتول صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا اور بہت ہی بہترین کلمات سے ہمارے ناظرین کو آپ نے آشنا کیا. آپ کا شکریہ ادا کریں گے. مسرت، آپ کا بھی شکریہ، بہت اچھی اچھی نیوز دیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. جی ہاں ناظرین، اگلے ہفتے کیونکہ 10 رجب المرجب کا دن ہے اور امام محمد تقی یعنی حضرت جواد الائمہ کی ولادت کا دن ہے، تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں. تو انشاءاللہ بھی آپ ہمارا نیکسٹ پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. التماس سے دعا.